نمدحون سيدنا رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ سمجھا دیجئے کہ زمان اور مکان کیا ہیں اور ان سے انسان کس طرح رابطہ کر سکتا ہے. اصل میں یہ زمان اور مکان کسی آبجیکٹ کا نام نہیں ہے نہ کسی انسان کے نام ہے. زمان لفظ زمانے سے نکلا ہے اور زمانہ آلٹرنیٹیولی وقت بھی کہلاتا ہے. زمانے ہی کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ میں ہوں. اور لفظ مکان وہ ہے جہاں لوگ بستے ہیں رہتے ہیں, یہ تو اس کے لفظ معنی ہے. لیکن اصطلاحی طور پر روحانیت میں لفظ مکان جو استعمال ہوا وہ دور کے معنی میں استعمال ہو گیا. ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے اور رب کے تمام احکامات آنکھیں بند کر کے سر انجام دینے لگتا ہے, آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ ٹوٹل سرنڈر میں چلا جاتا ہے, جہاں وہ اپنے ارادے, اپنی ضروریات, اپنا آرام و آسائش, اپنے خواہشات, وہ سب اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دیتا ہے. اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کی تعمیل اس طرح سے کرتا ہے, کوئی سوال نہیں پوچھتا, اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرتا کہ میں یہ کیوں کروں, کیسے کروں, کس طرح کروں. نفع اور نقصان کے حساب کتاب میں نہیں پڑتا اللہ کے احکامات کی تعمیل کے. یہ ٹوٹل سرنڈر ہے. اللہ کی طرف سے جو فیصلہ بھی اس کے لیے آتا ہے, اللہ کی طرف سے جو بھی اسے عطا ہوتا ہے, چاہے وہ نعمت ہو یا مصیبت ہو, وہ بہت خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے. یہ ٹوٹل سرنڈر ہے. جب اس مقام پر آتا ہے انسان تو رب اسے آگے بڑھ کے گلے سے لگاتا ہے, اسے قربت اپنی عطا کر دیتا ہے. گلے سے لگانے سے مراد وہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فزیکل وجود ہے اور وہ اپنے سینے سے پنٹائے گا, ایسے نہیں. اسے مراد یہ ہے کہ اسے دوستی عطا کر دیتا ہے. جب دوستی عطا کرتا ہے تو رب بہت دوست نواز ہے, یہ یاد رکھتے. اپنے دوستوں پر بے پناہ مہربانیاں کرتا ہے. تو رب اسے انعام کے طور پر ایک اجازت مرحمت فرما دیتا ہے کہ وہ شخص اس کے کارخانے قدرت میں ایک مخصوص حد تک جھانک سکے. جب کوئی شخص اس مقام پر آ جائے تو پھر رب اسے کشف عطا فرما دیتا ہے. کشف, جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کسی چیز کا انسان پر کھل جانا, تو وہ اسرار کائنات جو ہیں وہ جزوی طور پر انسان پر کھل جاتی ہیں, منکشف ہو جاتی ہیں. اس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ یہ صرف فیوچر کے ہوں گے یا گزرے ہوئے ایک سال کے, دس سال کے, پچاس سال کے. تو کشف کے ذریعے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کا کشف کتنا تیز ہے. وہ وقت کی پابندی, وقت کی قید اور مقام کی قید سے آزاد ہو کر کشف کے ذریعے وہ دیکھتا ہے چیزوں کو. تو اس کے لیے ہم انگریزی میں ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ون ہیز بیکم بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. تو انسان گزرے ہوئے زمانے, گزرے ہوئے مقامات جہاں وہ گیا نہیں, اس کو اپنی ہی جگہ پر بیٹھا بیٹھا دیکھتا ہے. فیوچر میں اللہ اس سے جھانکنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے, تو وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو بھی رونما ہوئی ہی نہیں ہے. تو یوں ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو گیا ہے. اردو میں اسے ہم یہ کہیں گے کہ وہ زمان مکان سے آگے چلا گیا, اس پر وہ قید نہیں رہ گئی. غالباً پچھلے عرس کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی تھی کہ آپ ممبر پر کھڑے جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے کمانڈر کے نام وارننگ کی کہ سالیہ پہاڑ کے پیچھے سے, اور ان کے اس کمانڈر نے جو ہزاروں میل دور لڑائی لڑ رہا تھا وہ میسج رسیو کیا اور اپنی موو اکارڈنگلی بنا لی. اب یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے سے ٹائم اینڈ اسپیس سے بیان کر دیا ہوا تھا. اب یہ ٹائم اینڈ اسپیس یا زمان و مکان سے گزر جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی ٹوٹل سرنڈر میں چل جائیں, تو زمان و مکان سے ہم گزر جائیں گے, اس سے آگے نکل جائیں گے, اس کی قید نہیں ہوگی. ایک سوال اور ہے کہ یہ واضح کر دیجیے کہ کیا انسان کسی ایک حیوانی جبلت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے؟ اگر درست ہے تو ہم اپنے اس حیوانی روپ کو کس طرح پہچان سکتے ہیں اور اس سے متعلقہ امور سے کیسے صحیح سمت اختیار کی جا سکتی ہے؟ انسان میں کئی ایک انسٹنکٹس موجود ہیں, اس میں اینیمل انسٹنکٹ بھی ہے, حیوانی جبلت. اس حیوانی جبلت کو سمجھنے کی خاطر یوں کہہ لیجیے کہ وہ ایسی جبلت ہے جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں ہے, جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. مثلا اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہے, جس طرح سے کوئی جانور بھوک کی حالت میں یہ تمیز نہیں کرتا یہ جو چارہ رکھا ہوا ہے یہ میرے مالک کا ہے یا کسی اور انسان نے رکھا, یہ کسی اور جانور کے کھانے کی چیز ہے, وہ بھوک کی صورت میں منہ ضرور مارے گا. اسی طرح انسان کو اس کا نفس چوری پر مجبور کرتا ہے. ایک بہت ہی اسٹرانگ حیوانی جبلت ہے جس کا شاید میں یہاں ذکر نہ کر پاؤں, اس سے مغلوب ہو کر انسان ہوش و حواس سے عاری ہو جاتا ہے. وہ جبلت حیوانی جبلت صحیح معنی میں وہ کہلاتی ہے. ہر شخص میں چار طرح کی قوتیں رکھی ہیں اللہ نے. ایک قوت سفرا ہے, دوسری قوت سودا ہے, تیسری قوت خون ہے اور چوتھی قوت بلغم ہے. قوت سفرا میں زیادہ تر ایلیمنٹ یہ جو لاسٹ سنڈے اور اس سے لاسٹ سنڈے جو ذکر ہم کر رہے تھے یہ اصل میں اسی کی کانٹینیوشن ہے. اتفاق سے وہ سوال ایسا آ گیا جس میں وہ ذکر خود آ گیا, جہاں ہم نے مختلف ایلیمنٹس کا ذکر کیا تھا کہ چار بیسک ایلیمنٹ انسان کی فارمیشن میں استعمال ہوئے ہیں. یہ اسی کی کانٹینیوشن ہے جو میں اس وقت عرض کرنے لگا ہوں. قوت سفرا میں زیادہ تر نباتات کی جزیات ہیں. قوت سودا میں زیادہ تر حیوانی جزیات ہیں, حیوانی جبلت سے یوں ہوئے. قوت خون میں زیادہ تر جزیات پانی سے ہیں, اور قوت بلغم میں زیادہ تر جزیات جم جانے کی اور پیوست ہو جانے کی ہیں. خون میں زندگی ہے اور بلغم میں فنا. ہماری جو حیوانی کی بلت ہے جس کا ذکر میں کر رہا تھا کہ اس کا بیان کرنا مناسب نہیں ہو ہے یہاں, وہ قوت سودا کے تحت آتی ہے. اور قوت سودا ہمیں مغلوب کر لیتی ہے اگر ہم روحانی طور پر مضبوط نہ ہوں. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے, عبادات کرتا ہے, وہ قابو پا لیتا ہے قوت سودا پر، ٹیم کر لیتا ہے اسے، ورنہ عام طور پر یہ جبلت مزور رہتی ہے. اس سے بچنے کا طریقہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ کو پکارتے رہیے. جب ہمارا ذہن اور دل متوجہ رہے گا اپنے رب کی طرف، تو یہ حیوانی جبلت ہم پر قابو نہیں پا سکے گی. یا آسان لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ہمارا نفس اتنا طاقتور نہیں ہو سکے گا کہ وہ ہم سے اپنی باتیں منوا لے. تو یوں حیوانی جبلت دب جائے گی یا ٹیم ہو جائے گی، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. ایک اور امین صاحب کا ایک سوال ہے کہ کسی پچھلی محفل میں آپ نے فرمایا کہ کسی دوسرے سیارے پر بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے، ذرا ان کا احوال بتا دیجیے، کیا وہاں بھی نبی ہدایت کے لیے آئے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اول تو انسان کو ہو نہیں پاتا، اور اگر علم ہو بھی جائے تو پھر اس کو وہ بیان عام حالات میں نہیں کر پاتا. وہ جس طرح سے ایک صوفی نے کہا تھا کہ خاصوں کی باتیں عام میں نہیں بیان کی جاتی، اندیشہ یہ رہتا ہے کہ ایسی چیزیں اگر بیان کر دی جائیں تو عام انسان جو روحانیت کا علم اور وہ بھی کافی ایڈوانس سٹیج کا نہیں رکھتا، اس کے بھٹک جانے کے امکانات زیادہ ہیں. یوں ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں، ان عالموں میں کہیں نہ کہیں آبادی ہے. میں اتنا سا ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ ان کی رہائش گاہیں ہماری طرح کی نہیں، جو ایک آدھ کہیں دکھائی دے گئی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. دوسرا، وہاں کے جانور ہم سے مختلف شکل کے ہیں جو ہمارے روئے زمین پر پائے جاتے ہیں. وہاں کی مخلوق کا قد کاٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن آبادی ہے ضرور. کبھی اللہ نے موقع دیا، یہ ایسا کوئی اپرچونیٹی ایسی آ گئی کسی اوکیزن پر، شاید جس کو بیان کر دیں. اس وقت تک شاید میں اس وقت سے پہلے کچھ عرض نہ کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں بتا دیں، ان کی عظمت اور محبت دلوں میں کس طرح آ سکتی ہے، کچھ مجرب نسخہ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اس زمین کی تمام قلم اکٹھے کر لیے جائیں تو بیان نہیں، لکھا نہیں جا سکے گا، تو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن کسی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی. مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا خیال ہے اس سے جامع اور واضح تعریف کوئی ہو نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بات رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دلوں میں کیسے پیدا ہو جائے، صاحب اس کا مجرب طریقہ آپ نے پوچھا ہے. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ اگر ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان عظیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام بین ہی جیسے آپ پر نازل ہوا ہم تک پہنچا دیا لفظ بلفظ، یہی بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اور دوسرا، آپ نے امت کی تربیت اور امت کے سامنے ایک نمونہ، عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے دین کا جیسی زندگی گزاری ہے عام آدمی گزار نہیں سکتا. تو امت کی خاطر دعا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ آپ کا دوسرا احسان عظیم ہے ہم پر. ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو احسانات ہی کو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں تو احسان شناسی کے جذبے کے تحت ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدر اور منزلت شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یاد رکھیے انسان جس کا شکر گزار ہوتا ہے اس سے پیار ضرور کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تھا خود تکلیف میں اٹھا لی. ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے مخاطب بھی کیا. یہ نام رؤوف اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آپ میں کس درجہ پائی جاتی ہیں اور براہ کرم گزار فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عظمت لیے ہوئے ہیں. اللہ نے تو عام انسانوں میں بھی اپنی تمام صفات ماسوائے رحمانیت اور ربوبیت ان کا عکس انسان کی فطرت میں رکھا ہے. ایک ہلکی سی جھلک اللہ کی صفات کی ماسوائے ان دو صفات کے سبھی انسانوں میں مل گیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان صفات کا عکس بڑا اسٹرانگ تھا. اور رؤوف اور رحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے ریفرنس سے انہیں کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. رحیم کا مطلب ہے رحمت والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس آدمی کے لیے مہربان تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا. اپنوں کے لیے تو جو مہربان تھے ہی تھے, لیکن دشمنوں کے لیے بھی اتنے ہی مہربان تھے. معافی, درگزر, سخاوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین پائے کا کردار تھا. اس اعلیٰ ترین پائے کے کردار میں بھی یہ صفات بڑی نمایاں تھی. آپ کمال کے معاف فرمانے والے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کسی ایک مخالف سے نہ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیا بلکہ کبھی کسی مخالف کو برا نہیں کہا, کسی ایک مخالف کے لیے بد دعا نہیں دی. بلکہ ابو سفیان جہاں ان کی بہن ہندہ بھی رہتی تھی فتح مکہ کے وقت, اور ہندہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عزیز چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ احد میں قلعے تک چبا ڈالا تھا. اور اتنا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ایک بڑا لمبا عرصہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے تھے. اس گھر کو جائے پناہ قرار دے دیا تھا فتح مکہ کے. یہ عظمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میرا ایک ویو پوائنٹ ہے تھوڑا سا مختلف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ کی اسلوب زندگی, آپ کا طرز زندگی میرے نزدیک صرف واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشری زندگی گزاری وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دیں کہ زندگی کو گزارا کیسے جاتا ہے. ورنہ یہ کوئی دشوار نہیں تھا کہ دعا کے ذریعے سے پرآسائش زندگی تو بڑی دور کی بات ہے. بحثیت سربراہ مملکت کے جو وسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آتے رہے بہت ہی پورا آسائی زندگی گزار سکتے تھے, لیکن نہیں گزاری کہ ہمارے لیے مثال بننا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم ہی میں سے وہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا, ہم ہی میں سے تھے بشر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ہم میں سے کسی شخص کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب وہ تو سپر ہیومن تھے, वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। अब ये बहाना हमारे पास नहीं है, अब तो हमें चलना है उस रास्ते पर, उस तर्ज जिंदगी को अपनाना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, क्योंकि बहसियत बश्र के आपने वो जिंदगी गुजारी है। तो मैं ये समझता हूँ, और मैं अपने लिए समझ रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अजमत की मिसालों पर वाह वाह करूँ, मुनासिब ये मेरे लिए होगा कि चलिए पूरी जिंदगी को कॉपी नहीं कर सकता, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ऐसी एक मिसाल पर अमल करने की कोशिश कर लूँ तो मेरी जिंदगी समझ जाए। माफ़ फरमा देने का जज्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर दरगुजर कर जाने का जज्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सखावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि दूसरों की मदद उधार उठा के भी करो, यहाँ तक का जज्बा, मतवाजो होने का जज्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बला के मतवाज होते हैं। इनमें से कोई एक चीज अगर मैं अपना लूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगी मेरे लिए, और आखिरत में भी सरफूर हो जाऊंगा। एक सवाल है, मराकबा और जिक्र क्या है और इनकी अहमियत रूहानियत में क्या है। मराकबा की आसान लफ्जों में जो तारीफ हो सकती है वो ये है कि अपने हवा से खमसा और ज़हनी क़ुव्वतों को किसी एक ख़ास नुक्ते पर फोकस करना, इस तरह से कि इंसान का अपने इर्द गिर्द के माहौल से रابطہ टूट जाए, वो चीज़ मराकबा है। जब हम मराकबा करते हैं तो हम अपनी तमाम तवज्जो अपने कल पर मुर्तकिज़ कर देती हैं, और वो तवज्जो इस शिद्दत के साथ हम मुर्तकिज़ करते हैं, उसका इर्तकाज़ इस कदर शिद्दत का होता है दिल पर कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से कटते चले जाते हैं, और उस बेखुदी की कैफियत में जब हम रब को याद करते हैं तो ये महसूस होता है कि रब के साथ एक रब्ता है कायम हुआ, हमारा एक रब्त कायम हो गया है। इसी से मुझे एक चीज और याद आ गई थी जो रजब के महीने के लिए दुआ लास्ट ईयर मैंने अर्ज की थी, जो बाद में अखबार में भी शाया हो गई। उस दुआ के सिलसिले में एक फीडबैक आया है जो मुख्तलिफ लोगों ने इंडिपेंडेंटली फीडबैक दिया, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, मुख्तलिफ लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं। फीडबैक इत्तफाक की बात यह है कि सबका एक सा है, वो ये है कि सब दुनियावी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हुई जिनके लिए वो दुआ मांग रहे थे, लेकिन एक अजीब कैफियत होती है कि जब वो दुआ हम मांग रहे होते हैं तो एक बहुत नुमाया एहसास होने लगा है कि जैसे हमारा राबता रब के साथ बड़ा रास्ता कायम हुआ है। ये कैफियत लोगों ने बताई, तो मराकबे में एग्जैक्टली ये कैफियत होती है। उससे हमें अपनी कंसंट्रेशन बेहतर करने में मदद मिलती है कि जब हम फिर जिक्र अजकार करेंगे तो हमारी तवज्जो, क्योंकि हम तवज्जो को किसी एक नुक्ते पर मरकूज करने की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं मराकबे के जरिए से, तो जिक्र करते हुए हमारी तवज्जो पूरी तरह उस पर मरकूज हो जाती है जो अल्फाज हम पढ़ते हैं, उसके असरात हम पर बड़ी शिद्दत से तारी होते हैं। जिक्र क्या है? ये अल्लाह को पुकारने का नाम है। जब हम रब को पुकारते हैं किसी भी तरीके से, उसके सिफाती नाम, उसके जाती नाम को जपें हम, उसके सिफाती नामों की तस्बीह पढ़ें हम, उसके कलाम की तलावत हम करें, हम नमाज पढ़ें, तो ये सब अल्लाह का जिक्र है। हम तलावत कलाम पाक करते हैं तो हम रब के कलाम को जो पढ़ रहे होते हैं तो दरहकीकत हम रब का जिक्र कर रहे होते हैं, रब की तरफ रजू कर रहे होते हैं, رب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اور جو شخص رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے رب اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. ذکر نام ہے رب کو پکارنے کا، اب کسی طرح بھی اس کو پکارا جائے، تسبیح کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تو سب ذکر کے معنی میں آ جائے گا. ان کی اہمیت روحانیت میں بہت زیادہ ہے. دونوں کی روحانیت سے استفادہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یا دوسرے لفظ میں کہ یہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہمارے اندر جب تک کہ ہم توجہ نہ باندھیں، جب تک ہم یہ صلاحیت اپنے اندر نہ پیدا کر لیں کہ ہم اپنے ماحول سے، ارد گرد سے کٹ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں. وہ ایک بامشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا، قصہ سے بیان کیا جانے والا قصہ ہے. ایک خاتون جو اپنے محبوب کی خیال میں ڈوبی چلی جا رہی تھی، اور اس نے نہیں دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے سامنے سے گزر گئی تو ان بزرگ نے فوراً اس کو ڈانٹا کہ تم دیکھتی نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو ان خاتون نے جواب دیا کہ کمال ہے، میں تو اپنے محبوب کے خیال میں ڈوبی جا رہی تھی اور میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کے سامنے سے گزر گئی. تو یہ وہ توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے کہ جب ہم رب کے حضور حاضر ہوں تو ہم اس طرح سے اس میں ڈوبے ہوئے ہوں کہ ہمیں ارد گرد کی خبر نہ ملے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز ایسی ہی تھی. وہ جو ایک جنگ میں تیر لگا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اور اس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت یہ تیر میرے جسم سے کھینچ لیں آپ. تیر کھینچ لیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ تیر نکال لیا گیا جسم سے. ابھی پچھلی صدی میں، بیسویں صدی میں، ایک صاحب گزرے ہیں مفتی محمد حسن صاحب، ان کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ ان کی ٹانگ کو کاٹنا پڑ گیا تھا. تو ان کے شاگرد بھی تھے مفتی محمد حسن صاحب کے، مختلف ڈاکٹرز، تو وہ ٹانگ کاٹنا چاہتے تھے، اس کے لیے انستھیزیا دینا ضروری تھا. تو ڈاکٹروں نے انستھیزیا کا ذکر کیا تو آپ نے سوال پوچھ لیا کہ اس میں نشے کی چیز تو نہیں، تو فرمایا کہ ہے. بولے پھر حرام چیز میں نہیں ہوگا. تو میں اپنے ذکر میں مصروف ہوتا ہوں، تسبیح میں مصروف ہوں گا، تو تم میری ٹانگ کاٹ لینا. آپریشن تھیٹر پر لیٹ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا. جب کافی دیر گزر گئی تو آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ آپریشن کر بھی ڈالو. تو ان کو بتایا گیا کہ صاحب ٹانگ تو کبھی کٹ گئی آپ کی، اب تو بینج کر رہے ہیں، اس کے بھی لاسٹ ڈیٹ ہے. تو ذکر میں اس طرح سے ڈوبتے ہیں لوگ کہ ان کی ٹانگ کاٹ لی جائے اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری ٹانگ کاٹ لی گئی. جب ہم اس درجے کی کہ انہماک میں چلے جاتے ہیں، اس کے اثرات ہماری روح پر بڑے شدید مرتب ہوتے ہیں، اور اسی شدت سے ہماری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اس میں لطافت آتی ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنی زیادہ لطیف روح ہوگی اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی. روحانیت میں یہ بنیادی چیز ہے مراقبہ اور ذکر. مراقبہ کے ذریعے اپنی توجہ کو ہم مرکوز کرنا سیکھتے ہیں، اور ذکر کے ذریعے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اس طرح پکارتے ہیں گویا کہ اس کے سامنے حاضر ہیں. تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے. جناب عرض ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سجدہ میں دعا جلد قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور جلدی بھی قبول ہو سکتی ہے. میں نماز عصر ادا کر رہا تھا اور سجدے میں دعا مانگ کر مسجد سے نکلا تو ایک صاحب نے مجھے روکا اور کہا کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ عصر اور فجر کے وقت سجدے میں دعا نہیں کرنی چاہیے. مہربانی فرما کے وضاحت فرما دیں کہ ان صاحب کا کہا درست ہے یا نہیں. یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ فجر اور عصر کے وقت سجدے میں گر کے دعا نہ مانگی جائے. मुझे नहीं मालूम कि मना है। लॉजिकली एक बात समझ में आती है कि फजर में जो सजदे में गिर के दुआ मांगने से मना किया वो ये है कि हम लोग फजर की नमाज खासी ताखीर करके पढ़ते हैं, तो जब हम फजर से फारिग होते हैं तो उसके फौरन बाद दो चार पाँच मिनट के वक्फे से ही सूरज की सुर्खी आसमान पर नमोदार होने लगती है। तो जब सूरज तलू हो रहा होता है तो सजदे की ममानियत है। शायद उन साहब को किसी ने इस तरह से मना किया हो कि सजदे में जाके अगर गिर के दुआ फजर के वक्त मांगी जाएगी तो ला महाला हम नवाफिल पढ़ के फिर सजदे में जाएंगे। तो उसमें इस्तेमाल ये है कि कहीं वक्त ऐसा ना आ जाए जिसमें सूरज तलू हो रहा हो, आसमान पर सुर्खी फैल गई हो, वो उस वक्त सजदा मना है। शायद इस वजह से ना मना कर दिया गया, लेकिन जानदारी की बात यह है कि मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि इससे मना किया गया हो, मास्वाय वो जो तीन वक्त हैं जिसमें सजदा हम नहीं कर सकते, सूरज तलू होते हुए जब तक सूरज पूरी तरह तलू हो न जाए उस वक्त तक सजदा मना है, सूरज गरूब होते वक्त और तीसरा जवाल के टाइम पर। तो अगर उन साहब ने किसी इस वजह से कह दिया हो सजदे में गिर के दुआ कबूल क्यों होती है, दुआएं तो वैसे भी कबूल होती हैं लेकिन ज्यादा जल्दी क्यों कबूल होती है? साइंटिफिकली स्पीकिंग जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे जिस्म का ज्यादातर खून हमारे सर की तरफ रश करता है और सर की तरफ खून जितना ज्यादा जाएगा हमारा दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा, या यूं कहिए उसकी कुव्वत उतनी ही बढ़ेगी। दिमाग जितना ज्यादा तेजी से काम कर रहा होगा वो उतनी ही तेजी के साथ कंसंट्रेट कर पाएगा। तो रब ताला के हुजूर जब हम दुआ मांगते हैं तो जितना ज्यादा कंसंट्रेट करके जितनी अपनी तवज्जो रब की तरफ हम मरकूज करके रब की तरफ रजू करके जब हम दुआ करते हैं तो वो उतनी जल्दी कबूल होती है। इस सिलसिले में मैंने शायद दो बातें पहले भी दो मिसालें कोट की थी। हम मस्जिद में सुबह शाम दोपहर पांचों वक्त नमाज के बाद दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह इंडिया का बेड़ा गर्क, या अल्लाह मुसलमानों के दुश्मनों का सत्यानाश, या अल्लाह कश्मीर हमारा हो जाए, या अल्लाह मुसलमान जहां कहीं लड़ रहे हैं उन्हें फतह हो। एक दुआएं हम मांग रहे हैं 62 साल से, लेकिन सूरत अहवाल कुछ ज्यादा काबिल स्ताइश नहीं। इसके बरक्स वही नमाजी वही इमाम साहब खुश साली से तंग आके जब ऐलान मस्जिद में करते हैं कि अब नमाज इस्तस्का अदा की जाएगी खुले मैदान में, और किसी खुले मैदान में जाके वही नमाजी वही इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के बारिश की दुआ करते हैं तो 5-10 मिनट के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। पहली दुआएं साला साल से मांगी जा रही हैं, नमाज इस्तस्का की दुआ मांगी उसी जुबान से अदा हुई पूरी हो गई। इसके पीछे वजह सिर्फ तवज्जो की है। दुआएं हम मांग रहे होते हैं तो दुआ वो पढ़ पढ़ के दुआ मांग मांग के वो रटी गई है हमें। नतीजा ये होता है कि हमारा दिल और हमारा दिमाग उस जुबान का साथ नहीं दे रहा होता है, सिर्फ जुबान दुआ मांग रही होती है। वो एक मैकेनिकल अमल हो जाता है, टेप रिकॉर्डर चल रहा है तो मैकेनिकल वे में मांगी गई दुआ मुश्किल से कबूल होती है। लेकिन नमाज इस्तस्का के लिए हर आदमी सिंगल माइंडेड होके गया है, उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज है इस बात पर कि या बारी ताला बारिश बरसा दे, तो पूरी तवज्जो से दुआ मांग रहा है और उस दुआ के पीछे उसका दिल और दिमाग जुबान का साथ दे रहे हैं, पूरी तरह रब की तरफ मुतवज्जो होके बारिश के लिए अर्ज कर रहा है इंसान, वो दुआ कबूल होती जल्दी कबूल होती है। اسی طرح جب ہم سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ کو میکسیمم آکسیجن اور میکسیمم بلڈ مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ جتنا بلڈ ملے گا اتنی آکسیجن ملتی ہے پھر اسی کے نسبت سے, تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی توجہ مرکوز کریں رب کی طرف. تو سنگل مائنڈیڈ ہو کے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ سجدے میں ہیں, ہمیں ارد گرد کی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی, تو کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, تو ڈسٹریکشن نہ ہونے سے توجہ اور بھی زیادہ ہو گئی. تو یوں سجدے میں جا کے دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. یہ تو اس کی سائنٹیفک توجیہ ہے. اللہ کے حضور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو انکساری کا, عاجزی کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ ہم اپنا ماتھا, اپنا سر زمین پر ٹیک دیں. غرور میں انسان سب سے پہلے اپنا سر بلند کرتا ہے, بالکل اسٹریٹ کھڑا ہوتا ہے. تو جب سر ہی سجدے میں رکھ دیا, زمین پہ ٹیک دیا, تو ہم بندگی, عاجزی اور انکساری کے آخری اسٹیج پر اللہ کے حضور پیش ہو گئے کہ یا باری تعالیٰ, میری کوئی حیثیت نہیں تیرے سامنے, انتہائی حقیر بندہ ہوں تیرا, تو میری مدد کر دے. رب کو عاجزی بہت پسند ہے, یہ واحد چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے جو قیامت کے روز اللہ کے لیے تحفہ لے جائیں گے, تو وہ تحفہ یہی ہوگا جو چیز رب کے پاس ہے نہیں, کہ یا باری تعالیٰ ہم تیرے لیے ایسی چیز کا تحفہ لائے ہیں جو تیرے پاس نہیں ہے, وہ ہے عاجزی, کیونکہ تو عاجز نہیں, عاجز صرف ہمیں, تیرے محتاج بندے. تو وہ عاجزی کی انتہا ہے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے تو ہم سجدے میں گر کے اللہ سے دعا مانگیں. کسی صاحب نے سوال پوچھا تھا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جواب دے دوں گا. میں مختصراً بہت تیزی کے ساتھ کر دیتا ہوں. غالباً سورہ فاتحہ کا قرآن کا حصہ ہونا اور یٹ قرآن کے باہر ہونا, یہ شاید میں نے یہاں بیان کیا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ریفرنس سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت ذہن کی ہے, برین کی, قرآن کا برین. در حقیقت قرآن کی تلخیص سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہے. پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر بند ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے, اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ بسم اللہ کے بے میں ہے, اور پوری بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں سمائی ہے. اب وہ نقطہ, یہ دو نقطوں والا کاف سے نقطہ نہیں ہے, وہ نقطہ چھوٹے کاف سے, جیسے ہم کہتے ہیں یہ بات بڑے نقطے کی ہے, یہ وہ نقطہ ہے بے کے نیچے ڈالا جانے والا. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ جب میں اپنا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رکھتا ہوں تو جب تک میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں میں پورا قرآن تلاوت کر چکا ہوتا ہوں. تو مقصد یہی تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت جو ہی رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. اس نسبت سے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رکھنے سے لے کر گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہوتے وقت تک پورا قرآن تلاوت کر چکا ہوتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سینوں کا نور ہے, اور بدن کی شفا ہے. اب اس سے زیادہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرتا, ورنہ پھر ایک اسی طرف اٹھ دوڑیں گے آپ لوگ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے. حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو واقعی دو دھاری تلوار ہے, اس میں شک نہیں, لیکن سورہ فاتحہ بھی اگر بطور وظیفہ پڑھا جائے تو کم نہیں.